बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی؟ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ فریکوینسیاں ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ایک بار پھر، انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ ہماری موبائل ایپلیکیشن کو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا آس پاس، اور آس پاس پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام مقدس دفاع نشر ہوگا، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش پروگرام میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ٹرمپ امریکی تاریخ میں دو بار مواخذے کا سامنا کرنے والے ملک کے پہلے صدر بن گئے۔ ایوان نمائندگان نے ٹرمپ کی برطرفی کی قرارداد پاس کر دی۔ برطانوی کمپنی براڈ شیٹ کے تازہ انکشافات کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان کا اپوزیشن رہنماؤں پر شدید حملہ، کرپشن کے خلاف تحقیقات کے عزم کا اعادہ۔ اور ہندوستان میں کسانوں کی تحریک میں شدت، سپریم کورٹ کے ذریعے بنائی گئی کمیٹی میں پیش ہونے سے کسان رہنماؤں کا انکار۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اکثریت نے ریاستہائے متحدہ کے آئین کی 25ویں شق کا حوالہ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کی برطرفی کی حمایت کر دی ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان نے اپنی تین بار کی ووٹنگ کے ذریعے اس قرارداد کو پاس کر دیا جس میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قرارداد میں نائب صدر پینس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو برطرف کر دیں، لیکن پینس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ کے مواخذے پر ووٹنگ بدھ کی رات میں ہو رہی ہے۔ یہ قرارداد ایسی حالت میں منظور ہوئی ہے کہ منگل کو ہی مائیک پینس نے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کے نام ایک خط لکھ کر ٹرمپ کی اقتدار سے برطرفی کے لیے آئین کی دفعہ 25 کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نینسی پلوسی نے بھی انتباہ دیا تھا کہ اگر مائیک پینس نے آئین کی دفعہ 25 کو فعال کرنے سے اجتناب کیا تو کانگریس کا اگلا قدم ٹرمپ کا مواخذہ ہوگا۔ ٹرمپ کا دور صدارت 20 جنوری 2021 کو ختم ہو رہا ہے۔ اگر ٹرمپ کا دورہ صدارت ختم ہونے سے پہلے ان کے خلاف تحریک مواخذہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ سینٹ کے فیصلے سے امریکہ میں کسی بھی انتخابی یا انتصابی عہدے پر فائز ہونے کی لیاقت سے محروم ہو جائیں۔ متعدد ریپبلکنز اراکین کانگریس نے بھی کہا ہے کہ وہ تحریک مواخذہ کی حمایت کریں گے اور ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیں گے۔ مائک پینس کے انکار کے باوجود ایوان مواخذے کی کارروائی کی جانب بڑھ رہا ہے، اور یہ بھی ٹرمپ کی پیشانی پر ایک اور بدنما داغ ہوگا کہ وہ امریکہ کے پہلے ایسے صدر ہیں جن کا دو بار مواخذہ ہو رہا ہے۔ اس درمیان امریکہ کے چیف آف آرمی سٹاف نے ایک خط میں کانگریس یا کیپٹل ہل میں پیش آنے والے واقعے کو آئین پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ امریکی فوج کے سینئر کمانڈر نے اپنے خط میں اعلان کیا ہے کہ 6 جنوری 2021 کو انجام پانے والی پرتشدد شورش امریکی کانگریس اور ہمارے آئین پر براہ راست حملہ تھی۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ آزادی بیان اور احتجاج کا حق کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ تشدد اور شورش کا سہارا لے۔ امریکی فوج کے چیف آف اسٹاف نے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کا وقت قریب آنے کے پیش نظر امریکہ کے اندر اور باہر اس ملک کے فوجیوں کی آمادگی پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہم آئین کی حمایت اور اس کا دفاع کرتے ہیں، اور جو بھی اقدام آئین میں خلل ڈالے گا وہ نہ صرف ہماری روایات، اقدار اور آئین سے وفاداری کے حلف کے برخلاف ہے بلکہ آئین کے خلاف ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے برطانوی کمپنی کے تازہ انکشافات کے بعد کرپشن کے معاملے کی مزید تحقیقات کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے لکھا ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی کے انکشافات تو محض ایک جھلک ہے، اور بقول ان کے ہم اپنی اشرافیہ کی منی لانڈرنگ اور تحقیقات رکوانے والوں کے معاملے پر مکمل شفافیت چاہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ وہ پچھلے 24 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ اقتدار میں آ کر ملک کو لوٹتی ہے، کرپشن کی رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک بھیجی جاتی ہے، اور اس کے بعد این آر او حاصل کرنے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 2 روز قبل ایک برطانوی کمپنی براڈ شیٹ ایل ایل سی کے عہدیدار کاوے موسوی نے انکشاف کیا تھا کہ ان کی کمپنی سابق وزیراعظم نواز شریف اور دیگر کے زیر اثر تھی، اور ان کے پاس کچھ دیگر پاکستانیوں کی منی لانڈرنگ کے ثبوت بھی تھے۔ براڈ شیٹ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس نے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں پاکستانیوں کی جانب سے مبینہ طور پر غیر قانونی دولت کے ذریعے بیرون ملک خریدے گئے اثاثوں کا پتہ لگانے کے لیے اس وقت کی حکومت اور نئے بننے والے قومی احتساب بیورو نیب کی مدد کی تھی۔ مالی بدعنوانیوں سے متعلق پاکستان کی عدالت نے ملک کے سابق وزیر دفاع اور اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیع کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق لاہور کی احتساب عدالت نے بدھ کے روز منگل ملک کے سابق وزیر دفاع کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت کی، جس کے دوران نیب کے وکیل نے ان کے ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی ہے۔ خواجہ آصف کی جانب سے ان کے وکیل فاروق ایچ نائک پیش ہوئے اور انہوں نے ریمانڈ میں توسیع کی مخالفت میں دلائل پیش کیے، تاہم وہ عدالت کو قائل نہ کر سکے۔ بعد ازاں عدالت نے خواجہ آصف کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ سناتے ہوئے اس میں 22 جنوری تک توسیع کا حکم صادر کر دیا۔ پاکستان کے قومی احتساب بیورو نیب کی جاری کردہ چارج شیٹ کے مطابق مختلف عہدوں پر رہنے کے بعد خواجہ آصف کے اثاثہ جات 22,10,00,000 روپے تک پہنچ گئے، جو ان کی ظاہری آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتے۔ پاکستان میں کرونا کے مزید 2,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 50 سے زائد افراد کرونا سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں 2,123 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے، جبکہ 55 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں متاثرین کی مجموعی تعداد 5,08,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی کل تعداد 10,772 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ سندھ اور پنجاب صوبے کورونا سے متاثر ہیں، جہاں بالترتیب متاثرین کی تعداد 2,29,000 اور 1,46,000 ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے اموات کی یومیہ تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے اور یہ تعداد 200 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید تقریباً 16,000 کیسز سامنے آئے اور اسی عرصے میں 202 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,01,29,000 ہو گئی ہے، جبکہ ابھی بھی 2,14,000 مریض زیر علاج ہیں۔ میڈیا اور سرکاری رپورٹوں کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 1,51,005 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بھی 1,01,00,000 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ریاست کیرالہ میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے اور زیر علاج مریضوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ریاست کیرالہ میں ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج اور تحریک بدستور جاری ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل دی گئی کمیٹی کے پاس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کسان رہنماؤں نے یہ کہہ کر سپریم کورٹ کے ذریعے بنائی گئی کمیٹی کے پاس جانے سے انکار کر دیا ہے کہ اس میں زیادہ تر ممبران وہی ہیں جو نئے زرعی قوانین کی حمایت کرتے ہیں۔ دہلی کی سرحدوں پر گزشتہ 49 روز سے کسانوں کا احتجاج جاری ہے اور اس عرصے میں ٹھنڈک اور شدید سردی اور اسی طرح خودکشی کے اقدام میں دسیوں کسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس درمیان کسان رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر پورے ملک میں ٹریکٹر ریلی نکالیں گے اور ملک کا جھنڈا لہرائیں گے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
متنازع زرعی قوانین کے خلاف گزشتہ 49 دنوں سے دہلی کی سرحدوں پر بیٹھے کسانوں نے مسئلے کے حل کے لیے سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل یافتہ کمیٹی سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس کمیٹی میں ایسے افراد شامل ہیں جو تینوں زرعی قوانین کی پہلے حمایت کر چکے ہیں۔
جو سمیتی بنی ہے وہ چاروں لوگ، ان کا اتہاس دیکھو، وہ تو پہلے سے ان قانونوں کے سمرتھن میں ہیں۔ تو یہ تو سمیتی ایک حساب سے اوانی انڈانی کی ہو گئی اور تھرو سپریم کورٹ۔ ہمیں لگتا ہے کہ سرکار دوارا سپریم کورٹ کو بھی گمراہ کیا گیا ہے اور غلط لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، اس لیے کسان جتھے بندیاں ان کو سویکار نہیں کرتے۔
ہر سرحد پر 11-11 کسان لیڈروں کی باری باری سے بھوک ہڑتال بدستور جاری ہے اور کسان تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے اور ایم ایس پی پر قانون بنانے کے مطالبے پر اڑے ہیں۔ مختلف ریاستوں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک یہ قوانین واپس نہیں لیے جاتے وہ اسی طرح اپنے دھرنے جاری رکھیں گے۔ بعض کسان لیڈروں نے سپریم کورٹ کے ذریعے تینوں زرعی قوانین پر عمل درآمد کو فی الحال معطل کیے جانے پر بھی سوال اٹھایا۔
تو ہولڈ کا مطلب کا ہو، یا اٹھاؤ اور وہاں گھیرو، یہی تو مطلب ہو ہولڈ کا۔ تو یا کہو مطلب انہیں رد کرو، یہی تو مطلب ہو۔ اب تم کسی کی دہلی کی دھول لے لو تبھی وہ کہا کر سکے سپریم کورٹ نے تو بڑا اچھے وچار کسانوں کے پرتی رکھے۔
بعض دوسری تنظیمیں بھی کسانوں سے اظہار یکجہتی کر رہی ہیں۔
یہاں پہ دو پارٹی ہے، ایک سرکار ایک پارٹی ہے جو کسان کا اس کرسی قانون کو لایا ہے، دوسرے پکش کسان ہیں جو کسی بھی حال میں اس کرسی بل کو واپس کرنا چاہتے ہیں، اور لگاتار ان کا مانگ ہے کہ ہم سرکار نے بنایا ہے اور سرکاری کرسی بل کو واپس لینے کے بعد وچار کرے۔
کسان آئندہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر پریڈ نکالنے کے اپنے فیصلے پر اٹل ہیں، جبکہ حکومت نے اس پریڈ کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے کہا کہ کسان ابھی تک اپنے فیصلے پر اٹل ہیں۔
تو جائیں گے 26 تاریخ میں ٹریکٹر لے کر چلیں گے، آپ بھی چلیے وہیں ملیں گے۔
دھرنے پر بیٹھے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ سے کوئی شکایت نہیں ہے، انہیں شکایت ہے تو صرف مرکزی حکومت سے جس نے ایسے متنازع قوانین وضع کیے ہیں، اور جب تک یہ قوانین واپس نہیں لیے جاتے ان کی پرم تحریک بدستور جاری رہے گی۔ شمشاد قاسمی، دہلی۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے دوحہ 2020 معاہدے کو مبہم قرار دے دیا ہے۔ قومی ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے ایک بیان میں صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بیشتر حصے مبہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں پائے جانے والے ابہامات کے بارے میں افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمی خلیلزاد کو کئی بار آگاہ کیا جا چکا ہے۔ افغانستان کے صدر نے تاہم اپنے بیان میں امریکہ طالبان معاہدے میں پائے جانے والے ابہامات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ کیا ہیں۔ امریکہ اور طالبان نے فروری 2020 میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت تمام امریکی فوجیوں کے رواں سال فروری میں افغانستان سے نکل جانے پر اتفاق ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت 5,000 طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا گیا تھا، تاہم حکومت افغانستان کا کہنا ہے کہ رہا ہونے والے تمام طالبان قیدی دوبارہ جنگ میں شامل ہو گئے ہیں۔ امن مذاکرات میں شامل افغان حکومت کے مذاکراتی وفد کی دوحہ روانگی کے فوراً بعد افغانستان کے لیے امریکی خصوصی نمائندے زلمی خلیلزاد کابل پہنچے تھے، تاہم صدر اشرف غنی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ صہیونی فوجیوں کی گاڑی نے فلسطینی محنت کشوں کی گاڑی کو جان بوجھ کر ٹکر مار کر ایک فلسطینی محنت کش کو شہید اور 5 کو زخمی کر دیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کے جہادی گروپ نے محمود عباس کی زیر قیادت فلسطینی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے ساتھ سیکورٹی تعاون کے بجائے فلسطینی سرزمینوں کی حفاظت کرے۔ توباس کے ڈپٹی گورنر احمد الاسد نے کہا ہے کہ بدھ کو صہیونی فوجیوں نے اپنی ایک گشتی گاڑی سے مشرقی غرب اردن کے الاغبار علاقے میں فلسطینی مزدوروں کی ایک گاڑی کو جان بوجھ کر ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی مزدور شہید اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ احمد الاسد نے صہیونی حکومت کو ان جرائم کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور اسے اخبار اور توباس میں فلسطینیوں کی موجودگی کے خلاف بھرپور جنگ سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تمام شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جرم جان بوجھ کر انجام دیا گیا ہے، اور یہ اس علاقے میں فلسطینی کاشتکاروں اور محنت کشوں کی موجودگی کو روکنے کے لیے صہیونی حکومت کی جانب سے کیا جانے والا ایک جارحانہ اور وحشیانہ اقدام ہے۔ فلسطینی عہدیدار الاسد نے مزید کہا کہ غاصب صہیونی حکومت اپنے جنگی جرائم کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس نے اب دباؤ اور تشدد کی پالیسی سے آگے بڑھ کر فلسطینیوں کو براہ راست قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ توباس کے ڈپٹی گورنر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونیوں کی منظم سازشوں کا مقابلہ کرنے میں اخبار کے شہریوں اور فلسطینی محنت کشوں کی حمایت اور مدد کریں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی صہیونی کالونیوں کے انتہا پسندوں نے ایک فلسطینی محنت کش کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک محاذ برائے آزادی فلسطین نے زور دے کر کہا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ صہیونی حکومت کے ساتھ سیکورٹی تعاون کے بجائے فلسطینیوں کی حمایت اور ان کی زمینوں کی حفاظت کرے۔ صفا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ڈیموکریٹک محاذ برائے آزادی فلسطین نے بدھ کو ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی کالونیوں کی تعمیر و توسیع صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ مسلط کرنے اور عالمی برادری کو ایک انجام شدہ عمل کے مقابلے میں قرار دینے کی کوشش ہے۔ ڈیموکریٹک محاذ برائے آزادی فلسطین نے زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ عالمی برادری کو صہیونی کالونیوں کی تعمیر کا مقابلہ کرنے کا ذمہ دار قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلسطینی انتظامیہ اور فلسطینی سیکورٹی اداروں پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی اور وہ بری ذمہ ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 دسمبر 29 جمادی الاول اور 13 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ جنوری سن 1691 عیسوی کو برطانوی مسلح جارج فاکس کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1624 میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ جارج فاکس کو پادریوں اور لوگوں کے گفتار و کردار میں موجود تضادات اور حکمرانوں کی جنگیں پسند نہیں تھیں، اسی لیے وہ 19 سال کی عمر میں حقیقت کے متلاشی ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیمات کی بازگشت ہونی چاہیے، جنگ و خونریزی سے پرہیز کرنا چاہیے اور ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے۔ البتہ جارج فاکس نے اپنے عقائد کے سلسلے میں غلطیاں بھی کیں، لیکن بہرحال وہ اپنے زمانے کے کلیسا کی تعلیمات کے خلاف خیالات رکھتے تھے، لہذا وہ اور ان کے ماننے والے کلیسا کے اجتماعات میں خلل ڈالتے تھے اور پادریوں کے خلاف احتجاج کرتے تھے۔ جارج فاکس اور ان کے ماننے والے سینکڑوں افراد کو کئی بار گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کو ایزائیں دی گئیں۔ دینی اصلاح پسندی کی تحریک جارج فاکس کے انتقال کے بعد بھی جاری رہی اور یہ فرقہ اب بھی سرگرم ہے۔ انتیس جمادی الاول سن 1274 ہجری قمری کو ایران کے ایک ممتاز عالم دین اور ادیب آیت اللہ شیخ محمد قاسم اردوبادی ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نجف اشرف کا رخ کیا اور وہاں مشہور علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ آیت اللہ شیخ محمد قاسم اردوبادی درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے بعد واپس اپنے وطن تبریز آ گئے اور اس شہر میں تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ آیت اللہ اردوبادی نے سن 1333 ہجری قمری میں وفات پائی۔ انتیس جمادی الاول سن 1279 ہجری قمری کو عرب شاعر و ادیب عبدالباقی بن سلیمان فاروقی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے جوانی میں ہی خوبصورت شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ وہ محب اہل بیت رسول علیہ السلام تھے اور ان کی یہ محبت ان کے اشعار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ عبدالباقی نے اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں کئی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جن میں الباقیات الصالحات کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیرہ جنوری سن 1906 عیسوی کو ٹیپ ریکارڈر کے موجود روسی سائنسداں الیگزینڈر پاپوف کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1855 میں پیدا ہوئے اور 1895 میں اپنے بنائے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کا تجربہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بعد میں دوسرے سائنسدانوں نے اس کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچایا۔ 13 जनवरी सन 1941 ईस्वी को दूसरी आलमी जंग के दौरान लंदन में इत्तहादियों की तारीखी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। ये कॉन्फ्रेंस चर्चिल की तजवीज पर मुनाकिद हुई। इसका मकसद जर्मनी और इटली के मुकाबले में यूरोपीय मुल्कों के सरबराहों की पॉलिसियों में यकजहती लाना था। इस कॉन्फ्रेंस में हॉलैंड, बर्तानिया, बेल्जियम, फ्रांस, यूनान, लक्जमबर्ग, नार्वे, डेनमार्क, पोलैंड और साबिक योगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया ने शिरकत की थी। तेरह जनवरी सन 1992 ईस्वी को अलजजायर के उस वक्त के सदर शाजली बिन जदीद की इख्तदार से अलहदगी के बाद फौज के तवसुस से आला हुकूमती कौंसिल कायम हुई। इस कौंसिल के सदर मोहम्मद बूजियाफ थे। उन्होंने अपनी सदारत के मुख्तसर अरसे में सन 1991 में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के नतायज को कलअदम करार दिया। इन इंतखाबात में इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन बूजियाफ को अलजजायर के बहरान पर काबू पाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई क्योंकि उन्होंने इस्लाम पसंदों को दहशतगर्द करार देकर उन्हें कुचलना शुरू किया और इसी के बाइस अलजजायर में सियासी बहरान ने तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली। तेरह जनवरी सन 2005 ईस्वी को पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन अल्लामा सैयद जियाउद्दीन रिजवी शहीद हो गए। शहादत के वक्त आपकी उम्र 47 साल थी। शहीद सैयद जियाउद्दीन रिजवी ने अपना बचपन और लड़कपन अपने आबाई शहर गिलगित में गुजारा और इब्तदाई दीनी तालीम के बाद सन 1980 में आला तालीम के हुसूल के लिए ईरान तशरीफ ले आए। शहीद सैयद जियाउद्दीन रिजवी ने पाकिस्तान वापस लौटने के बाद नौजवानों को दीनी तालीमात से रूशनास कराने के लिए शिमाली इलाकाजात में दीनियात मराकिस और मसाजिद की बुनियाद रखी। शहीद सैयद जियाउद्दीन रिजवी ने सियासी और समाजी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहीद जियाउद्दीन रिजवी हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और रहबर इनकलाब इस्लामी हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई के हकीकी पैरो थे और इस बात पर यकीन रखते थे कि असर हाजिर में मुसलमानों की नजात और इज्जत सिर्फ हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के नूरानी अफकार की पैरवी और वली फकीह की इताअत में मुजमिर है। और इसी के साथ प्रोग्राम यादों के झरोके अपने इख्तिताम को पहुंचता है। سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے۔
जलवा अपना ऐसे दिखाया, जलवा अपना ऐसे दिखाया मेरे कमली वाले ने, जलवा अपना ऐसे दिखाया मेरे कमली वाले ने। दुनिया के ऐवान में क्या था नूरे मुहम्मद से पहले, से पहले दुनिया का ऐवान सजाया, दुनिया का ऐवान सजाया मेरे कमली वाले ने, दुनिया का ऐवान सजाया मेरे कमली वाले ने। कितना बेतौकीर था लेकिन नाम से अपने इज्जत दी, को इंसान बनाया मेरे।
ये तेहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज। समय अब पेश खिदमत है नशरियात का अगला प्रोग्राम आस पास।
سامعین، ہم پروگرام آس پاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امریکہ کی دہشت گرد حکومت نے 3 جنوری 2020 میں ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر قاسم سلیمانی اور عراقی الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کو ان کے 8 ساتھیوں سمیت بغداد ایئرپورٹ کے راستے میں شہید کر دیا۔ گزشتہ ہفتے شام اور عراق میں ان کی شہادت کی پہلی برسی منائی گئی اور یہی گزشتہ ہفتے مغربی ایشیا کا اہم واقعہ تھا۔ کورونا کے پھیلاؤ اور احتیاطی تدابیر کی بنا پر برسی کے پروگرام محدود پیمانے پر منعقد کیے گئے۔ شام میں البو کمال علاقے کے باشندوں نے جمعرات کے دن قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کی پہلی برسی کے پروگرام میں شرکت کی۔ شرکت کرنے والوں میں علاقے کے حکام اور عام لوگ شامل تھے۔ دمشق میں تعینات اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر جواد ترک آبادی نے اس موقع پر شام کو استقامتی محاذ کی فرنٹ لائن قرار دیتے ہوئے تاکید کی کہ شہید سلیمانی کی ٹارگٹ کلنگ کے جرم کا انتقام لیا جائے گا۔ مشرقی شام میں الفرات اور الجزیرہ قبائل کی کمیٹی کے سربراہ عبد الکریم نے کہا کہ قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت سے استقامت کا ارادہ کمزور نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عراق، شام، یمن اور لبنان میں کامیابی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ البو کمال شہر کے باشندوں نے بھی استقامت کے شہداء کی تصاویر اپنے گھروں پر نصب کیں اور البو کمال شہر کے مضافاتی دیہاتوں کے بہت سے باشندوں نے بھی برسی کے پروگرام میں شرکت کی۔ گزشتہ جمعے کے دن بھی جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کی پہلی برسی کربلا معلہ میں واقع ایران کے قونصل خانے میں منائی گئی، جس میں صوبہ کربلا کے مقامی حکام، دینی اور سیاسی شخصیات نیز عام شہریوں نے شرکت کی۔ عراق میں ایران کے سفیر ایرج مسجد نے کہا کہ استقامت کے کمانڈروں کا خون ہرگز رائے گا نہیں جائے گا، اس خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ برسی کے ان پروگراموں کے علاوہ عراق اور شام کے مختلف شہروں میں بھی شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر اسلام کے ان دو کمانڈروں کی تصاویر لگائی گئیں۔ عراق اور شام کے بہت سے شہروں میں شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی قد آدم تصاویر گلیوں، سڑکوں اور گھروں کے دروازوں پر آویزاں کی گئیں۔ کرونا کے پھیلاؤ کی بنا پر شہید قاسم سلیمانی کی یاد، انٹرویو سیاسی شخصیات اور استقامت کے رہنماؤں کے اظہار خیال کی صورت میں بھی منائی گئی۔ استقامتی محاذ سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے بیانات میں یہ بات مشترک تھی کہ شہید قاسم سلیمانی نے استقامت کی حمایت کی۔ انہوں نے استقامت کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے اور اسے طاقتور بنانے کے لیے نئے نظریات پیش کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے استقامتی محاذ میں اتحاد قائم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے پریس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی کی مناسبت سے کہا کہ وہ ہمیشہ جہاد کے میدان میں موجود رہتے تھے اور مجاہدین کی باتیں سنتے تھے۔ سید حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ عراق اور شام کے کمانڈروں کا کہنا ہے کہ شہید سلیمانی داعش کے مقابلے میں فرنٹ لائن میں عراقی اور شامی فوجیوں کے پاس ہوتے تھے اور یہ ان کی ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے دوسرے ہر شخص سے زیادہ اسلام، مسلمانوں اور استقامت کی خدمت کی ہے۔ استقامت کے مجاہدین اور میرے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے۔ حزب اللہ لبنان کے شعبہ اطلاعات کے سربراہ حسین ریحال نے بھی کہا کہ قاسم سلیمانی صرف ایک فوجی شخصیت نہیں تھے بلکہ وہ ایک سیاسی شخصیت بھی تھے اور انہیں ہمارے تصور سے بھی زیادہ پیچیدہ کیسز کا تجربہ تھا۔ عراق الفتح اتحاد کے سربراہ ہادی العامری نے کہا کہ قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کے عظیم جہاد نے سامراجی حکومت اور داعش پر لرزہ طاری کر دیا اور ان پر سکون کی نیند حرام کر دی۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیاد نخالا نے بھی فلسطینی استقامت کی مدد میں قاسم سلیمانی کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فلسطینیوں کو اسلحہ بنانے کی تعلیم دینے کا آئیڈیا پیش کیا، جس کی وجہ سے فلسطین کی استقامت اب ہتھیاروں کی تیاری میں بھی پیش رفت کر چکی ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے نائب سیکرٹری جنرل طلال ناجی نے فلسطینی گروہوں کے ساتھ شہید قاسم سلیمانی کے تعلق کے بارے میں کہا کہ قاسم سلیمانی نے مشکل ترین مواقع پر بھی، کہ جب عرب اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، ہم سے اسلامی جمہوریہ کی طرفداری کرنے کو نہیں کہا۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری طاقت اس میں مثمر ہے کہ ہم فیصلہ کرنے میں خود مختار ہوں، اور وہ اسی سلسلے میں ہماری مدد کیا کرتے تھے۔ طلال ناجی نے مزید کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے غزہ میں میزائل ذخیرہ کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے غزہ پٹی کے خلاف صہیونی حکومت کی ہر طرح کی جارحیت ناکام ہوئی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رکن اسامہ حمدان نے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے غاصب صہیونی حکومت اور سامراج کے مقابلے میں استقامتی محاذ کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ حزب اللہ لبنان کی کوارڈینیشن کمیٹی کے انچارج وفیق صفانی بھی کہا کہ شہید قاسم سلیمانی جب بھی میدان جنگ میں آتے تو دشمن کا مقابلہ کرنے کے مقصد سے فرنٹ لائن پر جاتے تھے۔ گزشتہ ہفتے استقامت کے 12 گروہوں نے غزہ پٹی میں پہلی مشترکہ فوجی مشقیں کی۔ یہ مشقیں الرکن الشدید کے نام سے کی گئیں۔ فلسطینی گروہوں کے مشترکہ آپریشن روم نے ایک بیان جاری کر کے کہا تھا کہ فلسطینی گروہوں کے درمیان مشترکہ تعاون بہتر کرنے اور ہمیشہ آمادہ رہنے کے مقصد سے ان فوجی مشقوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ استقامتی گروہوں کی مشترکہ فوجی مشقیں ایسی حالت میں انجام دی گئیں کہ جب امریکہ کی حمایت سے بعض عرب ممالک صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لا رہے ہیں۔ ان فوجی مشقوں کا پیغام یہ تھا کہ فلسطین کے استقامتی گروہ نہ صرف صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے مخالف ہیں بلکہ وہ اس حکومت کے خلاف استقامت پر تاکید کرتے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس کے ترجمان ابو حمزہ نے کہا ہے کہ یہ فوجی مشقیں فلسطینی قوم کے دفاع کے لیے استقامت کی آمادگی پر تاکید ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مشقیں ہمارے مشترکہ فیصلے کی عکاسی کرتی ہیں اور آج استقامت دشمن کے مقابلے کے لیے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے۔ حماس کے سینئر رکن اسامہ حمدان نے بھی غزہ میں فلسطینی استقامت کی فوجی مشقوں کے بارے میں کہا ہے کہ رکن و شدید فوجی مشقیں صرف دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی مشقیں نہیں ہیں بلکہ ہمارے پیش نظر فلسطین کی آزادی کا منصوبہ ہے۔ حماس کے ایک سینئر رکن اسماعیل رضوان نے بھی ان فوجی مشقوں سے متعلق کہا کہ صہیونی دشمن کے لیے اور رکن و شدید فوجی مشقوں کا اولین پیغام یہ ہے کہ استقامت صہیونیوں کے ہر حملے اور حماقت کے خلاف رد عمل کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اتکار کی سرخی ہے، پابندیوں کے خاتمے کے بغیر ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی صرف امریکہ کے مفاد میں ہے، وزیر خارجہ جواد ظریف کا بیان۔ نیو یارک ٹائمز نے سرخی لگائی ہے، کانگریس نے پینس سے ٹرمپ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ الدستور کی سرخی ہے کہ نتن یاہو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹرمپ کی تصویر ہٹائی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات اور روزنامہ کیہان کی یہ سرخی ہے، جے سی پی او اے کوئی مسافر خانہ نہیں۔ اخبار تفصیلات میں لکھتا ہے کہ تقریباً 10 دنوں بعد وائٹ ہاؤس میں اقتدار سنبھالنے والے جو بائیڈن کے سامنے کئی چیلنجز ہیں، جن میں سب سے اہم امریکہ کی موجودہ صورتحال سے نمٹنا ہے۔ تجزیہ نگاروں کہنا ہے کہ کانگریس کی عمارت پر حملہ آغاز ہے اور ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بائیڈن کے لیے دوسرا اہم مسئلہ ایران کے سلسلے میں امریکہ کی پالیسیاں ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بہت سے مسائل ہیں، مگر فی الحال سب سے اہم ایٹمی مسئلہ ہے جن میں واپسی کی بات کی جا رہی ہے، جسے اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی بغیر کسی شرط کے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایران کو ہونے والے نقصان کی تلافی کرے۔ امریکیوں کو جاننا ہوگا کہ ایٹمی معاہدہ اور 5+1 کے درمیان ہونے والا معاہدہ سڑک کے کنارے بنا کوئی مسافر خانہ نہیں ہے، جہاں جب بھی جی میں آئے کوئی آ جائے اور جب بھی چاہے نکل جائے، اور پھر جب ادھر سے گزر ہو تو اس میں چلا جائے۔ اخبار رائے الیوم نے یہ سرخی لگائی ہے، لبنانی صدر نے سلامتی کونسل سے اسرائیل کی جہریت کی مذمت کا مطالبہ کیا۔ اس اخبار نے تفصیلات کچھ اس طرح لکھی ہیں کہ لبنان کے صدر میشل اون نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے جاری جہریت اور لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مذمت کرے۔ پیرس میں جاری ہونے والے ایک بیان میں لبنانی صدر نے عبوری حکومت کے وزیر خارجہ شربل وہبا سے کہا ہے کہ وہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام فوری طور پر خط لکھیں تاکہ اسرائیل کی جانب سے جاری جہریت کی مذمت کی جائے۔ لبنانی صدر نے یہ مطالبہ اسرائیل کی جانب سے لبنانی فضائی حدود کی مسلسل خلاف ورزی کے بعد کیا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے لبنانی فضاؤں میں اسرائیل کے جنگی اور جاسوسی طیارے پرواز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل کے جاسوسی طیارے لبنان پر بے حد نیچی پرواز کرتے ہیں۔ اسرائیلی طیارے تقریباً ہر دن یہ کام کرتے ہیں، جس کے بعد لبنان کی حکومت نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو جارحیت روکنے پر تیار کرے اور اس پر دباؤ ڈالے۔ اور نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس کی سرخی ہے، کمیٹی کے اراکین نے کہا تھا کہ کسانوں کو گمراہ کیا گیا۔ ہندوستان ٹائمز نے سرخی لگائی ہے، ہندوستان ایمرجنسی کووڈ ویکسین سے پڑوسیوں کی مدد کرے گا، تجارتی سپلائی بعد میں۔ اور خبریں کی سرخی ہے، وزیر اعظم، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات، سازشیں ناکام بنانے کا عزم۔ اور اب پھر رخ کرتے ہیں کچھ تفصیلی خبروں جانب۔ اور روزنامہ جنگ کی یہ سرخی ہے، بھارت افغانستان کی صورتحال خراب کر رہا ہے، وزیر خارجہ محمود قریشی کا بیان ہے، مستحکم افغانستان میں پاکستان کا اپنا مفاد ہے۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کی صورت میں افغان قیادت کے پاس قیام امن کا ایک نادر موقع ہے، بدقسمتی سے بھارت افغانستان کی صورتحال خراب کر رہا ہے، ہم نے اس حوالے سے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے، خوشحال اور مستحکم افغانستان ہی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان خیالات کا اظہار افغان حزب وحدت اسلامی کے چیئرمین اور ٹاپ شیعہ رہنما کریم خلیلی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ملاقات میں کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کریم خلیلی نے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے آرمی چیف کے ویژن کو سراہا۔ ملاقات میں افغان امن عمل اور خطے میں امن استحکام کے امور زیر غور آئے۔ کریم خلیلی نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی۔ اور اب رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کا، اور اس نے یہ سرخی لگائی، تینوں زرعی قوانین پر روک کا خیر مقدم مگر تشکیل شدہ کمیٹی پر بے چینی۔ اخبار تفصیلات میں لکھتا ہے، کسان لیڈروں اور اپوزیشن نے مودی سرکار کے ذریعے بنائے گئے تینوں زرعی قوانین پر روک لگانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، مگر حکومت اور کسانوں درمیان تعطل کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی 4 رکنی کمیٹی کی غیر جانبداری پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ چاروں ہی اراکین ماضی میں مذکورہ زرعی قوانین کی کھل کر حمایت کر چکے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ کسانوں نے اپنا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، ساتھ ہی سپریم کورٹ کی تشکیل شدہ کمیٹی میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سپریم کورٹ کو گمراہ کیا گیا ہے۔ کسانوں نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ اگر کمیٹی کے اراکین تبدیل کر دیے جائیں تب بھی وہ اس کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ قوانین کی منسوخی کے اپنے بنیادی مطالبے پر قائم ہیں۔ پیر کے انتباہ کے عین مطابق منگل کو سپریم کورٹ نے تینوں زرعی قوانین کے نفاذ پر تحکم ثانی روک لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے کسانوں اور حکومت کے درمیان تعطل کو ختم کرنے کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اور اب کچھ نیوز ایجنسیوں کا ذکر، اور پہلے انا نیوز ایجنسی کی یہ سرخی، سربراہان مملکت تیل پر بجٹ کے انحصار کو کم کرنے کی کوشش میں ہے، اسپیکر قالیباف کا بیان۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے سرخی لگائی ہے، سینی حکومت نے شام اور عراق کے سرحدی علاقے پر بمباری کی۔ اور سمریا نیوز ایجنسی کی سرخی ہے کہ عراقی حدود کے قریب شام میں فضائی حملہ، 18 کی موت۔ میئر نیوز ایجنسی نے یہ تفصیلی خبر اس طرح سے لکھی ہے کہ امریکہ کے بعد کا دور شروع، جی سی پی او اے کا فائدہ امریکہ پر عدم اعتماد تھا، جلیلی۔ اعلی قومی سلامتی کونسل میں قائد انقلاب اسلامی کے نمائندے سعید جلیلی نے جے سی پی او اے اور اس میں امریکہ کی واپسی کے بارے میں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے حالیہ بیانات پر اظہار گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قائد انقلاب اسلامی نے جو کچھ بیان کیا وہ مضبوط دلائل پر مبنی ہے۔ سعید جلیلی نے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قائد انقلاب نے اپنے حالیہ بیان میں ایک بہت اہم جملہ یہ کہا ہے کہ ہمیں جے سی پی او اے میں امریکہ کی واپسی کی کوئی جلدی نہیں، جو چیز ہمارے لیے اہم ہے وہ ہے پابندیوں کا خاتمہ، نہ کہ جے سی پی او اے، کیونکہ جے سی پی او اے پابندیوں کے خاتمے کا ایک ذریعہ تھا، مقصد کچھ اور تھا، مقصد پابندیوں کا خاتمہ تھا، اس لیے اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مقصد پورا ہوا۔ فرانس 24 نے یہاں سرخی لگائی، فرانس کا طیارہ بردار جہاز چارل ڈی گال جلد ہی خلیج فارس میں واپس بھیجا جائے گا۔ تفصیلات اس خبر کی کچھ اس طرح سے ہیں کہ پیرس نے منگل کے روز اعلان کیا کہ اس کا طیارہ بردار جنگی بحری جہاز چارل ڈی گال سال کی پہلی ششماہی میں بحر اوسط کے مشرق میں اور بحر ہند میں مشن پر بھیجا جائے گا، جو داعش کے خلاف امریکی اتحاد کے دشمن کا حصہ، معاف کیجیے گا، امریکی اتحاد کے مشن کا حصہ ہوگا۔ فرانس کی وزیر دفاع نے پارلیمنٹ کی دفاعی کمیٹی کو بتایا کہ چارل ڈی گال کا اگلا مشن امریکی قیادت میں داعش کے خلاف مشن میں تعاون ہے، جو دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کا مظہر ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد چارل ڈی گال کا یہ پہلا مشن ہوگا۔ انہوں نے عراق اور شام میں شدت پسند تنظیموں کی واپسی پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ فرانس کے 900 فوجی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عالمی اتحاد میں شامل ہیں۔ اور سامن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آبی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام مقدس دفاع، جس کے بعد آپ نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی عراقی ڈکٹیٹر صدام کے ایرانی صدر کے نام خطوط، خاص کر اس آخری خط کا ذکر کریں گے جس میں صدام نے ایران کے تمام اعتراضات کو قبول کرتے ہوئے صلح کے معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان کیا۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی ایران عراق جنگ کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی ایران و عراق کی طرف سے قبولیت کے بعد ایران و عراق کے درمیان مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، جو پہلے سلامتی کونسل کی ثالثی سے شروع ہوا اور بعد میں دونوں ممالک کے نمائندوں کے براہ راست مذاکرات پر منتج ہوا۔ ان مذاکرات میں صدام کی طرف سے اپنے دیرینہ اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایرانی وفود کی دور اندیشی اور باریک بینی نے صدام کی خواہشات پر پانی پھیر دیا۔ اس دوران صدام نے ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا۔ عراقی ڈکٹیٹر نے ایرانی صدر کے نام 6 خطوط ارسال کیے، جن میں بعض خطوط کا ایران نے جواب تک نہ دیا، لیکن اس کے باوجود صدام مراسلے بھیجتا رہا۔ صدام کے خطوط میں کئی تضادات موجود تھے، جس کی ایران کی طرف سے وقتاً فوقتاً نشاندہی ہوتی رہی۔ صدام کی طرف سے تحریر کردہ پانچواں خط، جو ایران کے صدر ہاشمی رفسنجانی کے نام لکھا گیا، جناب ہاشمی رفسنجانی نے اس کا مفصل جواب دیا اور اس نقطے پر تاکید کی کہ ایران و عراق کے درمیان امن معاہدے کے موضوعات پر ہونے والے تمام مذاکرات کا منبع اور ماخذ 1975 کا الجزائر معاہدہ ہونا چاہیے، جس پر صدام کے دستخط موجود ہیں۔ صدام نے جب پانچواں خط تحریر کیا تو اس وقت وہ کویت پر حملہ کر چکا تھا اور عراق کے خلاف ایک بین الاقوامی اتحاد بھی تشکیل چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس حساس صورتحال میں ایران سے اپنی کشیدگی ختم کرنے کا خواہش مند تھا۔ صدام کی خواہش تھی کہ وہ ایران کے خطرات سے محفوظ ہو کر صرف کویت پر اپنی توجہ مرکوز رکھے۔ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں 1975 کے الجزائر معاہدے کو قبول کرنے پر ہرگز تیار نہ تھا، لیکن علاقے کے معروضی حالات نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس معاہدے کو تسلیم کر کے مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائے۔ صدام نے اپنے پانچویں خط کے جواب میں جو چھٹا خط تحریر کیا، اس میں اس نے صلح کے معاہدے کی شرائط کو ماننے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ صدر ایران کی طرف سے 14 اگست 1990 کے دن لکھے جانے والے خط کے جواب میں صدام نے 1975 کے اس معاہدے کو قبول کر لیا جو اس نے ستمبر 1980 میں جنگ شروع کرنے سے پہلے اخباری رپورٹوں اور ٹی وی کے کیمروں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا تھا۔ ایران اور عراق کے درمیان امن معاہدے کی پہلی شک میں معاہدے کے لیے 1975 کے الجزائر معاہدے کو ماخذ و منبع قرار دیا گیا۔ اس معاہدے کی تیسری شک میں لکھا گیا کہ عراق اپنی افواج 17 اگست 1990 سے بین الاقوامی سرحدوں پر واپس لے جانے کا آغاز کر دے گا۔ ایران عراق کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کی چوتھی شک میں لکھا گیا کہ عراق 17 اگست بروز جمعہ ایرانی قیدیوں کو رہا کرنے کا عمل بھی شروع کر دے گا۔ 14 اگست 1990 ایران عراق جنگ کے حوالے سے ایک تاریخی دن تھا۔ اس دن ایران کی جنگ میں کامیابی کو گویا صدام نے باقاعدہ قبول کر لیا، اور صدام نے ایرانی صدر کے نام اپنے چھٹے خط میں اپنی شکست کو قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس خط کے نیچے دستخط کر کے گویا 8 سالہ اس جنگ میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا۔ صدام اس خط میں لکھتا ہے، جناب ہاشمی رفسنجانی صدر ایران، ہمارے اس فیصلے سے ہر چیز واضح اور شفاف ہو گئی ہے۔ آپ جو چاہ رہے تھے اور جس پر آپ بھروسہ کر رہے تھے وہ عملی ہو چکا ہے، اور اب صرف دستاویزات کے تبادلے کا عمل باقی ہے۔ سامن، ایرانی مجاہدین کی 8 سالہ استقامت اور مقاومت نے اپنی حقانیت کو ثابت کر دیا، اور ایرانی نوجوانوں کی استقامت نے صدام کو ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ صدام نے 10 سال پہلے جن اہداف کے حصول کے لیے ایران پر حملہ کیا تھا، آج وہ ان تمام مقاصد اور اہداف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ صدام نے اس خط کے لکھنے کے بعد نہ صرف 1975 کے الجزائر معاہدے کو تسلیم کیا، بلکہ اپنی فورسز کو بھی بین الاقوامی سرحدوں پر واپسی کا حکم دیا۔ صدام نے اس اعتراف کے بعد ایران کے تمام قیدیوں کو بغیر کسی شرط کے فوری رہا کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس خط میں صدام نے ان تمام باتوں کو تسلیم کر لیا جو اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 میں ایران کی طرف سے شامل کی گئی تھی، اور ایران اس پر مسلسل اصرار کر رہا تھا۔ صدام کے خط کے 4 دن بعد 18 اگست 1990 کو ایرانی صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے صدام کو جوابی خط میں لکھا، آپ نے 1975 کے الجزائر معاہدے کو مان کر اور اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی تمام شکوں کو قبول کر کے جنگ بندی اور قرارداد پر عمل درآمد کر کے امن کے راستے کو ہموار کیا ہے۔ ایران کے علاقوں سے اپنی افواج کی واپسی امن کے قیام کے لیے آپ کی سچائی اور سنجیدگی کی واضح علامت ہے۔ اس صورتحال میں ہم تہران میں آپ کے نمائندہ وفد کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے، نیز مثبت سوچ اور حسن نیت کا اظہار کرتے ہوئے، دونوں ملکوں کے جائز حقوق اور ایک پائیدار امن اور صلح کے قیام کے لیے ہم مل کر کامیاب ہو جائیں گے۔ صدام نے 1975 کے الجزائر کے معاہدے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی افواج کو بین الاقوامی سرحدوں پر واپس بلا لیا، اور اب سرحدوں پر براہ نام عراقی فوج باقی رہ گئی جو عام طور پر کسی بھی ملک کی سرحد پر تعینات کی جاتی ہے۔ ایران نے 18 اگست 1990 کے دن سے ایرانی قیدیوں کی رہائی کا عمل بھی شروع کر دیا، اور یہ ایرانی قیدی زمینی سرحدوں سے واپس ایران آنا شروع ہو گئے۔ اس معاہدے کے 5 دن بعد صدام نے ان تمام امور کو انجام دیا جو اس نے 1975 کے الجزائر معاہدے کی روشنی میں قبول کیے تھے۔ صدام کی طرف سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا اور ایران کی تمام شرائط کو قبول کرنا عالمی ذرائع ابلاغ کے لیے ایک اہم خبر تھی، اسی لیے اس کو بھرپور کوریج ملی۔ امریکی حکام اور فوجی ذمہ داران جو صدام کے کویت پر حملے کی وجہ سے عراق کے خلاف ایک بین الاقوامی فوجی اتحاد تشکیل دینے میں مصروف تھے، ان کے لیے بھی یہ خبر نہایت اہمیت کی حامل تھی۔ امریکی صدر بش نے اس موقع پر کہا، صدام کی طرف سے ایران کی تمام شرائط کو مان لینا میرے لیے باعث سے حیرت ہے۔ اس اقدام کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے پیشن گوئی کرنا ابھی ممکن نہیں۔ کویت اور دوسرے عرب ممالک جو براہ راست صدام سے حالت جنگ میں تھے، ان کے لیے بھی یہ صلح اور معاہدہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے 8 سال تک ایران کے خلاف فوجی، مالی، سیاسی، سفارتی اور ہر شعبے میں صدام کی بھرپور مدد کی تھی اور ایران کی مخالفت کا کوئی پہلو باقی نہ چھوڑا تھا۔ بعض عرب ممالک نے تو ایران کے خلاف جنگ میں اپنا علاقہ تک فوجی مقاصد کے لیے صدام کو دے رکھا تھا، ان کے لیے یہ صلح اور یہ امن کا معاہدہ یقیناً حیران کن تھا۔ صدام نے ایران کے خلاف جنگ میں سعودی عرب سمیت عرب ممالک کو یہ کہا تھا کہ وہ امریکہ سے کہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف صدام کی حمایت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صدام نے امریکہ اور سامراج کے خلاف جنگ اور ہیرو بننے کی کوشش کی تو سعودی وزیر خارجہ بندر بن سلطان نے صدام پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو صدام کو ایران کے خلاف امریکہ اور دوسرے ممالک کی مدد حاصل نہ ہو سکتی۔ بہرحال صدام کی طرف سے ایران کی تمام شرائط ماننے پر سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ میرے خیال میں ایران جو چاہتا تھا اس نے حاصل کر لیا۔ البتہ کویتی حکام کے بیانات میں شرمندگی اور پشیمانی کا عنصر نمایاں تھا، کیونکہ یہی کویت تھا جس نے ایران عراق جنگ میں صدام کا دامے اور درمے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ کویت نے عراق کو ایران کے خلاف دی جانے والی $30 ارب کی امداد کا بھی شرمندگی کے ساتھ ذکر کیا۔ صدام کی طرف سے اپنے موقف سے پسپائی اور 1975 کے الجزائر معاہدے کو تسلیم کرنا مشرق وسطی کے تقریباً تمام عرب ممالک کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا۔ بہرحال اس خط اور الجزائر معاہدے کو ماننے کے بعد عراق کے وزیر خارجہ طارق عزیز نے تہران کا دورہ کیا اور 14 نومبر 1990 کو دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ اور براہ راست مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اکتوبر 1990 سے دونوں ملکوں کے سفارت خانوں نے کام شروع کر دیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی باقاعدہ بحالی کے اعلان کے بعد صدام کے خصوصی نمائندے عزت ابراہیم 8 جنوری 1991 کو تہران کے دورے پر آئے اور یوں دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہو گئے۔ البتہ 1991 میں عراق میں انتفاضہ شروع ہو گیا اور دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر سفارتی تعلقات تعطل کا شکار ہو گئے۔ جب صدام نے اس عوامی انتفاضہ کو کچلنے کے لیے انتہائی بے دردی سے عراقی عوام کا قتل کیا تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات تعطل کا شکار ہو گئے۔ سوامی اگلے پروگرام میں قرارداد نمبر 598 کی بعض شکوں پر بھی روشنی ڈالیں گے، تو اس وقت تک اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اقدر آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فلسطین کے آئندہ انتخابات اور استقامتی گروہوں کا موقف، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اقوام متحدہ اور ایران سمیت بعض ملکوں کے سربراہوں کو خط لکھے ہیں، جس میں انہوں نے قومی آشتی اور ملک کے انتخابات کے حوالے سے اپنی جماعت کے موقف کی وضاحت کی ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے اپنے خط میں ان کوششوں کی حمایت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان اقدامات کے تناظر میں جو فلسطینی قوم کے اتحاد کی مضبوطی کا سبب بنیں گے، پوری تندہی کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ دریاسنا فلسطین کی سرکاری نیوز ایجنسی وفا نے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے الیکشن کمیٹی کے چیئرمین حنا الناصر سے ملاقات اور پارلیمانی اور صدارتی انتخابات اور مقامی کونسلوں کے انتخابات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ صدر محمود عباس آئندہ چند روز میں انتخابات کا صدارتی فرمان جاری کرنے والے ہیں اور توقع ہے کہ مئی کے وسط میں فلسطینی انتخابات منعقد کرائے جائیں گے۔ گزشتہ سال ستمبر میں تمام فلسطینی گروہوں کے سربراہوں نے ترکی کے شہر استنبول میں نیشنل کونسل اور صدارتی و پارلیمانی انتخابات کرانے پر اتفاق کیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے کے دوران فلسطینی دھڑوں کے درمیان مصالحت کی کوششیں مزید آگے بڑھی ہیں اور ایران سمیت متعدد مسلم ممالک نے فلسطینیوں میں مصالحت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے خط لکھ کر اسلامی ملکوں اور خاص طور سے اسلامی جمہوریہ ایران سے استدعا کی ہے کہ وہ قومی آشتی کے عمل کو مضبوط بنانے میں فلسطینیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، تاکہ انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی فلسطینی حکومت پوری قوت کے ساتھ صہیونیوں کے ناجائز قبضے کے خلاف جدوجہد کو آگے بڑھا سکے۔ ایک ایسے وقت میں جب غاصب صہیونی حکومت اور بعض عرب ملکوں کے درمیان گٹھ جوڑ اور تعلقات معمول پر لانے کی کوششیں تیز تر ہوتی جا رہی ہیں، فلسطینی دھڑوں کے درمیان اتحاد اور قومی حکومت کا قیام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور اسلامی ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ضمن میں جو کچھ بھی ان کے بس میں ہو انجام دیں اور فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کریں۔
جنازین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ گلشن عباس نقوی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین، فلسطینی کاز، فلسطینی عوام کے خلاف کس طرح سے بڑے پیمانے پر سازش ہو رہی ہے، اور بعض عرب ریاستوں اور حکومتوں نے جو کہ ڈکٹیٹر اور پٹھو حکومتیں ہیں، انہوں نے فلسطینی کاز کو کمزور کرنے کی غرض سے اسرائیل کے ساتھ، غاصب صہیونی ریاست کے ساتھ اپنے تعلقات بھی برقرار کر لیے ہیں۔ ایسے میں اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ فلسطین میں انتخابات ہونے والے ہیں، صدارتی سطح کے بھی، پارلیمانی اور بلدیاتی بھی۔ 2006 میں الیکشن ہوا تھا اور فلسطینیوں نے بڑی امنگوں کے ساتھ، بڑے جوش جذبے کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیا تھا، لیکن امریکہ، اس کے اتحادیوں اور اسرائیل اور یورپی ملکوں نے فلسطینی عوام کی جو جمہوری خواہشات تھی ان کا گلا گھونٹ دیا تھا، لیکن اس بار پھر ایک مرتبہ فلسطینی عوام پورے جوش و جذبے کے ساتھ الیکشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو اس الیکشن کو آپ فلسطین کی آئندہ سیاسی صورتحال یا فلسطین کے آئندہ سیاسی منظر نامے کے تعلق سے کیسا دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ خطے کی صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس مشرق وسطی یا مغربی ایشیا کے خطے میں استقامت جو ہے اس کو مضبوطی حاصل ہو، وہ جو ہے مضبوط ہو، طاقتور ہو، تو اس کے لیے بہت عرصے سے وہ کوششیں کر رہا تھا، اور اسی کا ایک نمونہ جو ہے وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ سن 2006 کے انتخابات، اگر ہم ان انتخابات میں ایک سرسری سی نظر بھی ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ ان انتخابات میں استقامت کو، اور خاص طور پر میں نام لینا چاہوں گا حماس تحریک کو، بہت بھاری کامیابی اس میں حاصل ہوئی تھی، اور حکومت سازی کا جو حق تھا ان انتخابات کے نتیجے میں وہ حماس تحریک حماس کو حاصل تھا اس زمان وقت 2006 میں۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل اور دوسری جو طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ استقامت طاقتور ہو اس خطے میں، تو انہوں نے محمود عباس کے ساتھ ساز باز کی، اور اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ محمود عباس نے مغربی کنارے میں اپنی حکومت قائم کر لی، اور وہ انتخابات کے نتیجے میں جس طرح حکومت سازی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی۔ تو تحریک حماس جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گئی غزہ کے علاقے میں، غزہ پٹی کے علاقے میں، لیکن مغربی کنارہ جو ہے اس پر محمود عباس اور فتح تحریک انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکی سازش سمجھیے، سامراجی سازش سمجھیے، کہ وہ اس علاقے میں استقامت کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں، استقامت کو تقسیم کر کے ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں استقامت کو۔ لیکن اب چونکہ خطے کی صورتحال بدل رہی ہے، ایک طرف امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ متعدد اسلامی ممالک، عرب ہوں چاہے غیر عرب ممالک ہوں، وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کرے تاکہ اسرائیل کو تنہائی سے نجات مل جائے، اور اسرائیل جو الگ تھلگ ہو چکا ہے اس کو اس سے نجات مل جائے۔ تو ایک طرف تو وہ پارٹی ہے، وہ جو ہے گروہ ہے کہ جو اسرائیل کو کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات کو نارمل سطح پر لانا چاہتا ہے اور اس طرح اسرائیل کی پوزیشن کو اس خطے میں مضبوط بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ استقامت جو ہے، استقامت بھی اپنی قوت کو بڑھا رہی ہے۔ تو اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انتخابات جو آئندہ ہونے والے ہیں، جن کا ابھی باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے، چونکہ کچھ دنوں کے بعد فتح تحریک اور حماس کی ایک مشترکہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، آپ باہمی مشاورت کریں گے، اس کے بعد محمود عباس کی طرف سے اعلان کیا جائے گا انتخابات کے بارے میں۔ تو اس کے بعد انتخابات ہوں گے اور ان کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر محمود عباس اپنے وعدوں پر قائم رہے، چونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ وہ ایک بار سمجھوتا کرتے ہیں لیکن پھر پسپائی اختیار کر لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اگر وہ اپنے وعدوں پر قائم رہیں اور حماس کے ساتھ مل کر رہیں اور حماس اور فتح جو ہے ان میں اتحاد قائم اگر ہو جاتا ہے تو یہ استقامت کی ایک بڑی کامیابی ہوگی۔
جی ہمارے ساتھ ہی انہوں نے غالباً کوشش کی ہے لندن سے رابطے میں، ہمارے ساتھ لندن میں مقیم برے صغیر کی ممتاز تجزیہ نگار جناب مشتاق اللہشاری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
مشتاق اللہشاری صاحب، فلسطین میں مئی تک امکان ہے کہ الیکشن ہو، 2006 کے بعد یہ پہلا الیکشن ہوگا فلسطین میں، اور یہ الیکشن ایک ایسے وقت ہو رہا ہے کہ جب ترکی میں سبھی فلسطینی گروہوں نے آپس میں اتحاد، آشتی اور مفاہمت کا وعدہ کیا ہے، تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ 2006 والی کہانی پھر دہرائی نہیں جائے گی؟ اس وقت استقامتی گروہ خاص طور پر حماس نے بھرپور کامیابی حاصل کی تھی، لیکن فتح کو الگ کر دیا گیا تھا اور حماس کو غزہ تک محدود کر دیا گیا تھا، لیکن اب سارے ہی گروہ جو ہیں وہ مل کر الیکشن لڑنے کی، اپنے اپنے پرچم تلے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس بار آپ کتنے پر امید ہیں؟
میں فلسطینیوں کی جو انتخابی اور امن پسند ان کی انصاف کے ذریعے پروگرس ہے اس کا بالکل معتقد ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ مئی کے مہینے میں دوبارہ جو انتخابات ہوں گے وہ وہی انتخابات ہوں گے جو فلسطینی عوام کی جو بنیادی حق ہے ان کا ووٹ کا، اس کو مغربی قوتیں امریکہ سمیت تسلیم کریں گی، جو 2006 میں انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی دنیا کا یہ ہمیشہ رہا ہے کہ جہاں کہیں مسلم ورلڈ میں یا کسی دوسری ایسی ملک میں جو مغرب کو چیلنج کرتا ہو، وہ ہوگو شیواز کا وینزویلا ہو، وہ اور کئی ممالک لیٹن امریکہ میں ہوں، وہ دنیا کے وہ ممالک ہوں جہاں جو حکومتیں جب منتخب ہوتی ہیں اپنی عوام کی مرضی سے اور امریکہ اور مغرب کی ہیجمنی کو چیلنج کرتی ہے، تو وہ ان انتخابات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ آپ ایران ہی کو دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی قیادت کو آگے لائیں جو ان کے سامنے سرنگوں ہو جائے، اور جب ایسی قیادت جیت کے آتی ہے جو ان کو چیلنج کرتی ہے اور ان کے سامنے سرنگو نہیں ہوتی، تو ان انتخابات کو وہ رگڈ انتخابات کہتے ہیں۔ اور آج تو آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر، اپنے ملک کے اندر جہاں فول پروف سسٹم ہے، وہاں بھی ان کا ہارنے والا جو پریزیڈنٹ ہے وہ رگڈ 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 کے کا ڈھول تاپ رہا ہے اور شور مچا رہا ہے، تو ان کو یہ موقع مل جاتا ہے جب ایسی قوتیں جو اینٹی ویسٹ ہیں، اینٹی امریکہ ہیں، اور اپنی جو متحدہ کوششیں ہیں ان کو جاری رکھنا چاہتی ہیں تو ان کو وہ تسلیم نہیں کرتے. یہ ہم نے تاریخ میں کئی دفعہ دیکھا, یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے فلسطینین کی عوام کا حق, وہ جمہوریت کو اس جمہوریت کو مانتے ہیں جو جمہوریت ان کے سامنے سر نگو کرنے والی کو منتخب کر کے لائے. جہاں کہیں ایسا نہیں ہوتا اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. لیکن مجھے امید ہے اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ جو بائیڈن جو ابھی امریکہ کا صدر ہے اور جس طریقے سے کرونا وائرس کی وجہ سے یورپ کے اندر اور بریگزٹ کے اندر جو یو کے علیحدہ ہو گیا ہے یونائٹڈ کنگڈم یورپ سے, اب یورپین ممالک جو ہیں وہ اس کو تسلیم کریں گے, چونکہ ان میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو مانتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب جمہوریت ہوتا ہے, جو الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو ماننا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کی عوام جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ فلسطین کے مستقبل کے حق میں ہو اور وہ بھی تسلیم کرے, ایسا نہ ہو کہ الفتح اس کو انکاری کرے یا دوسرے گروہ جو اس میں حصہ لیں یا دوسری پارٹیاں جو اس میں حصہ لیں وہ خود اس کو تسلیم کرنے سے, چونکہ یہ سازش تو ہوگی, یہ تو وہ بالکل اس میں کوئی شک والی بنیاد نہیں ہے کہ وہ سازش کریں گے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں مشتاق لال ساری صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تہران میں مقیم سیاسی امور کے ماہر احمد عباس نقوی صاحب. احمد عباس صاحب السلام علیکم.
سلام.
کیا 2006 اور 2007 والی سازش آئندہ فلسطینی کے الیکشن میں پھر ہو سکتی ہے اگر حماس یا جو استقامتی گروہ وہ کامیاب ہو جائیں؟
دیکھیے اس کا امکان بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ محمود عباس کی الفتح ہمیشہ دباؤ میں رہتی ہے اور یہ مجبوری کے عالم میں دیگر فلسطینی گروہوں کے ساتھ یہ اتحاد کرتے ہیں, ایسا کئی دفعہ ثابت ہو چکا ہے.
انہوں نے ابھی احمد عباس ابھی ترکی میں الفتح اور حماس جیسے گروہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہے کہ ہم مل کر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے.
بالکل, یہ جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں, اور محمود عباس کا تو شروع سے یہ نظریہ رہا ہے خاص طور پر حماس اور جہاد اسلامی کے سلسلے میں کہ یہ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ بے معنی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جب خود محمود عباس اپنے مشن میں ناکام ہو گئے, جس راستے پہ چل رہے تھے وہ ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ بھی نکلنے لگا, تو اب ان کو یہ ایک راستہ نظر آیا کہ نہیں, کافی فلسطینی گروہوں نے اپنے مزاحمتی پالیسی کے تحت جو چیزیں ہیں جو ابھی کامیابیاں اپنے ہاتھ میں رکھی تو یہ اس میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ محمود عباس اصل میں اپنی اہمیت کھو چکے ہیں فلسطینی عوام کے درمیان بھی, اور اس کے علاوہ جو الفتح کی حامی حکومتیں جو ہوا کرتی تھی جنہوں نے اس معاہدے میں ان کو دھکیل دیا, ان کی حمایت بھی اب محمود عباس کو نہیں رہ گئی. ادھر سے بھی یہ خالی ہاتھ ہے, وہاں سے بھی کوئی سپورٹ انہیں نہیں مل رہا ہے. ایسی صورت میں محمود عباس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن امید یہ کرنا چاہیے, حالانکہ گزشتہ ریکارڈ یہ لگتا ہے کہ اس نے امید بھی بہت احتیاط سے کرنی ہوگی کہ یہ حماس کے ساتھ باقی فلسطینی گروہوں کے ساتھ اتحاد قائم رکھیں گے اور ان کو بیچ میں دھوکہ نہیں دیں گے.
بہت شکریہ, میں بھی حاضر ہوں گا, آپ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا. گلشن باس, اب حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اقوام متحدہ سمیت مختلف ملکوں, خاص طور پر اسلامی ملکوں اور بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران جیسے ممالک کو خط لکھا ہے اور اپنے موقف کی وضاحت کی ہے الیکشن کے تعلق سے. تو ظاہر ہے کہ حماس کے موقف میں تو بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ نہر سے بحر تک سارا فلسطین فلسطینیوں کا ہے, اور جس طریقے سے الیکشن جیتنے کے بعد حماس کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی گئی امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرف سے, تو اس کے پیش نظر ظاہر ہے وہ اپنے موقع پر قائم ہیں کہ ہم ایک جہادی تنظیم ہے اپنے ملک کے دفاع, اپنی زمین کے دفاع کے لیے, اور یہ دفاع ہم آخر تک کرتے رہیں گے. تو اس واضح موقف کے ساتھ حماس یا دیگر جو استقامتی گروہوں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس بار مغربی ملکوں کا رویہ کیا ہوگا, اس لیے کہ اب وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن نہیں بلکہ ڈیموکریٹ آ رہے ہیں, 2006 میں بش کی انتظامیہ تھی.
ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ یورپ کی طرف سے ان انتخابات کی حمایت کی جا رہی ہے, یہ ابھی خبر حال ہی میں آئی ہے میڈیا میں کہ یورپی ممالک نے بھی حمایت کی ہے, لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یورپی ممالک جو ہیں وہ بھی امریکہ کی طرح کہتے کچھ اور ہیں لیکن اس کے بعد ان کا عمل جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ استقامت جو ہے اس خطے میں وہ نہ تو اس کو امریکہ پسند کرتا ہے اور نہ ہی یورپی ممالک اس کو پسند کرتے ہیں, بلکہ ان کا امریکہ کا اور یورپی ممالک کا رجحان جو ہے وہ فتح تحریک کی طرف ہے, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے یہ سرے سے بالکل اس کو ختم کر دیا جائے، بقول کہ پاک کر دیا جائے اس مسئلے کو ہی. پہلے تو شروع میں یہ کہتے تھے کہ دو طرح کی دو حکومتیں ہونی چاہیے، ایک اسرائیل بھی ہو اور اس کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بھی ہو، تو دو ریاستوں کا نظریہ تھا. لیکن اب بنیامین نتنیاہو کے اگر آپ ان کے اظہارات کو، بیانات کو ان کو دیکھیں اور ان کی تقریروں کو اور جو ان کے اقدامات ہیں، تو ان کو دیکھ کر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب وہ دو ریاستی نظریہ جو تھا کہ دو ریاستیں ہونی چاہیے، اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ان کے ذہن میں یہی ہے کہ بس ایک ہی ریاست ہونی چاہیے، وہ اسرائیل کی ریاست ہونی چاہیے، اور فلسطین کو آہستہ آہستہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی کے لیے اب ان کا اگلا ہدف اور ٹارگٹ جو ہے وہ مغربی کنارے پر تسلط کرنا اور اس کو اپنے قبضے میں لینا ہے پورے طور پر. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو چار ممالک، عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں، تو انہوں نے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے یہ اس لیے تعلقات قائم کیے ہیں تاکہ وہ مغربی کنارہ جو ہے اس پر اسرائیل تسلط اپنا قائم نہ کرے اور وہ محفوظ رہے، آزاد رہے. لیکن اس کے بعد بھی جب بنیامین نتنیاہو نے ایک انٹرویو دیا ایک ٹی وی کو، تو اس میں کہا کہ ہمارا وہ جو پلان تھا اور جو پلاننگ تھی، جو منصوبہ تھا مغربی کنارے پر قبضے کا، تو وہ ابھی تک باقی ہے، وہ محفوظ ہے اپنی جگہ پر، وہ اس کو ہم نے ختم نہیں کیا ہے، وہ کچھ دیر کے لیے اس کو روکا ہے لیکن اس کو بالکل ہم اس سے دستبردار نہیں ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں بھی یورپ اور امریکہ کی طرف سے ان انتخابات کی مخالفت کی جائے گی، یا اس کے نتیجے میں اگر حماس کو اور جہادی گروہوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر یہ ممالک جو ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے.
بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. یقینی طور پر استقامتی محاذ جمہوریت کے ساتھ اب آگے بڑھنے کی ٹھان چکا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب فلسطینی عوام کی امنگیں اور خواہشات جامع عمل پہنیں گی اور اسرائیل صف ہستی سے نابود ہوگا. اجازت دیجیے، خدا حافظ. بہت شکریہ.
شکریہ. Thank you.